इतवार 20 मई सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में वजीर आजम मोदी के किशन गंगा डैम के इफ्तिताह के बाद पाकिस्तान का मामले को वर्ल्ड बैंक में उठाने का ऐलान, मगर एक पाकिस्तानी तजियाकार ने कहा
सितम जरीफी इस बात की है कि हिंदुस्तान तो जो कर रहा है वो ऐसे ही करेगा, लेकिन हमारी अपनी जो कमजोरियां हैं वो आयां हैं।
तफसील खबरों के बाद
बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई तामीराती मंसूबों के साथ साथ 330 मेगावाट सलाहियत वाले किशन गंगा पन बिजली मंसूबे का भी इफ्तिताह किया है, जिस पर पाकिस्तान एतराज़ करता आया है। पाकिस्तान की सरकारी खबर रसा एजेंसी APP के मुताबिक एक चार रुकनी वफ्द आलमी बैंक के हुकाम को किशन गंगा पन बिजली मंसूबे से मुतालिक पाकिस्तान की तशवीश से आगाह करने के लिए कल यानी पीर को वाशिंगटन जा रहा है। मंसूबे की तफसीलात बता रहे हैं श्रीनगर से रियाज मसरूर।
कश्मीर के शुमाल मशरकी जिला बांडीपोरा में हुकूमत हिंद ने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 330 मेगावाट सलाहियत का जो पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे पाकिस्तान ने सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दिया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दरियाओं के पानी की शराकत पर वर्ल्ड बैंक की सालसी में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी नामी मुआहदा हुआ था। किशन गंगा पन बिजली प्रोजेक्ट से मुतलिक दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी निजाई मामलात हों, लेकिन बांडीपोरा के लोग इस डैम को आबादी के लिए माशी बदहाली का बाइस समझते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी के वक्त कश्मीर की माहौलियाती हसासियत को खातिर में नहीं लाया गया। काबिल जिक्र है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में वीडियो लिंक के जरिए किया था।
चीन और अमेरिका ने कहा है कि वो एक दूसरे की मसनूआत पर इजाफी महसूल आयद नहीं करेंगे, जबकि चीन ने रजामंदी जाहिर की है कि वो अमेरिका से मजीद मसनूआत दरामद करेगा, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में तवाजुन पैदा होगा। तफसीलात के साथ नाजिया गुलजार।
चीन और अमेरिका दोनों ने ज़राअत और तवानाई के मैदान में अमरीकी बरामदाद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका ने कहा है कि इस इकदाम से बीजिंग के साथ तिजारती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी और अमेरिका में रोजगार और शराय नमू बेहतर होगी। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि वो एक दूसरे की मसनूआत पर इजाफी महसूल आयद नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान चीन और अमरीका ने मुतअद्दिद बार एक दूसरे की मसनूआत पर महसूल बढ़ा खाने की धमकी दी थी।
इंडिया में दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज को खुफिया रियासती मालूमात देने के जुर्म में इंडियन सिफारतकार को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के साथ रजा हमदानी।
इंडियन सफारतकार माधुरी गुप्ता को नई दिल्ली में एक अदालत ने इस्लामाबाद में अपनी पोस्टिंग के दौरान जासूसी और मालूमात की गैर मुनासिब तरसील का कसूरवार पाया। 61 साल माधुरी गुप्ता को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को खुफिया मालूमात फराहम की। माधुरी गुप्ता सीनियर सफारतकार नहीं थी और उन्हें 2 साल तक कैद में रखने के बाद जमानत पर रहा कर दिया गया था। उनके वकील जोगिंदर का कहना है कि वो आला अदालत में सजा के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
इंडियन मीडिया का कहना है कि माधुरी गुप्ता को कदरे कम सज़ा इसलिए मिली क्योंकि जो मालूमात उन्होंने दी वो अस्करी नौयत की नहीं थी। इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक मुसलमान शख्स को तशद्दुद के बाद हलाक करने के वाकये के बाद 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के एक गांव में गांव वालों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक शख्स और उसके साथियों पर गाय ज़बह करने पर हमला किया। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इल्ज़ाम से इनकार किया है। इलाके में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुमकिन कशीदगी के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इंडिया में BJP की हुक्मरानी के अरसे में गाय ज़बह करने के मामले पर तनाज़ात की तादाद बढ़ी है। सऊदी अरब में खवातीन के ड्राइविंग के हक की तहरीक के लिए काम करने वाली समाजी कारकुनों का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए नए सिरे से मुहिम का आगाज किया गया है। तफसीलात के साथ तहमीना कुरैशी।
सऊदी अरब में खवातीन के हकूक की तहरीक की नुमाया रुकन मिनान अल शरीफ ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सऊदी हुकूमत ने एक दिन कबल कई खवातीन कारकुनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में की गई हैं जब सऊदी अरब में खवातीन को बाकायदा तौर पर ड्राइविंग की इजाज़त मिलने में चंद ही हफ्ते बाकी हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी अरब में सकाफती जिद्दत लाने की कोशिश के तौर पर देखा गया है।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान आज बोस्निया पहुंचे हैं, जहां तुर्की में आइंदा माह होने वाले इंतखाब से कबल वो एक रैली का अहतमाम करेंगे। सरायवो में मुनाक़िद होने वाली इस रैली में पूरे यूरोप से 15,000 के करीब तुर्क तारकीन वतन शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड ने तुर्क सियासतदानों को इंतखाबी जलसे मुनाक़िद करने की इजाज़त देने से इनकार किया है। شام کے حوالے سے کام کرنے والے ایک مبصر ادارے کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے جنوب میں نواحی علاقے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے خالی کروا کر علاقے میں عارضی جنگ بندی قائم کی گئی ہے، تاہم شام میں حکمرانوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیروین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے جرم میں بھارتی سفارتکار کو دلی کی عدالت سے سزا۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا اہم اور بڑا موضوع۔ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشن گنگا ڈیم کے افتتاح پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یا اے پی پی کے مطابق ایک 4 رکنی اعلی سطحی وفد عالمی بینک کے حکام کو کشن گنگا پن بجلی منصوبے سے متعلق پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرنے کے لیے واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے۔ وفد کی قیادت پاکستان کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی کریں گے۔ اے پی پی کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفد اپنے 4 روزہ قیام کے دوران ورلڈ بینک کے اعلی حکام سے ملاقات کرے گا۔ پاکستان نے کشن گنگا ڈیم کے افتتاح کو بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، کیونکہ مذکورہ ڈیم کے بارے میں موجود تنازع ابھی حل طلب ہے۔ عالمی بینک 1960 میں ہونے والے اس معاہدے کا ضامن ہے۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ بحیثیت ضامن کے عالمی بینک کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے پنجاب واٹر کونسل کی سربراہ رابعہ سلطان سے پوچھا کہ کشن گنگا ڈیم کا تو افتتاح ہو بھی گیا ہے، تو عالمی یا زمینی سطح پر اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟
سب سے بڑا جو پاکستان کا، چاہے وہ بگلے ہار ہو یا کشن گنگا ڈیم ہو، اس میں جو ڈیزائن ہندوستان نے بنایا ہے، سب سے بڑا پاکستان کا اعتراض اس ڈیزائن پہ ہے۔ کیونکہ اگر تو یہ صرف رن آف دا ریور پروجیکٹ ہیں تو وہ تو پھر بھی ان کی اجازت ہے، لیکن جو ہندوستان نے اپنے ڈیزائن میں ایک تبدیلی کی ہے اور اس میں جو ڈیم کا جو پونڈیج ایریا ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھر ڈیم بیسکلی دریا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ان دریاؤں کو ریگولیٹ کرنے کا میکنزم ہندوستان کے پاس آ جائے گا، اور جب ان کے پاس وافر پانی ہوگا تو وہ چھوڑ دیا کریں گے، جب پاکستان کو ضرورت ہوگی اس پانی کی تو وہ اس پانی کو سٹور کر لیں گے، اور اس پانی کو جو پاکستان کا حصہ ہے وہ اس کو اپنا جائز حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ بگلے ہار ڈیم بنا تھا تو اس سال جب انہوں نے اس کو فل کرنا شروع کیا تھا تو اس کا جو فلنگ کرائیٹیریا تھا وہ انہوں نے جان بوجھ کے دانستہ طور پر غلط وقت پہ فلنگ کی، اور اس سے جو چاول کی فصل تھی پنجاب میں، کیونکہ جو چاول جس علاقے میں لگتا ہے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ ڈویژن میں، وہ سب سیراب ہوتا ہے چناب کے پانی سے، تو وہ پانی کی اس میں شارٹیج آ گئی، اور وہ تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ تھی کہ جہلم میں پانی اس وقت موجود تھا، تو وہ پانی ہم نے جہلم سے اس سسٹم میں ٹرانسفر کیا تو وہ بچت ہو گئی۔ لیکن جو پاکستان کا سب سے بڑا خدشہ ہے کہ ہندوستان کے پاس وہ اہلیت آ جائے گی جس سے وہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور اسی پہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا ہے، گو کہ ہر جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان اپنا کیس نہیں جیت پایا، چاہے وہ بگلہار میں بھی پاکستان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور کشن گنگا میں بھی.
کشن گنگا دریا جسے پاکستان میں دریائے نیلم کہا جاتا ہے، اس پر اب ڈیم بن جانے کے بعد خود وہاں نیلم وادی کا مستقبل کیا ہوگا؟
نیلم بھی کہتے ہیں اور پھر اس کا جہلم دریا بھی کا یہ حصہ بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیے نا، جب اپر جو اس کی کیچمنٹ ایریا ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے، جب یہ اس کے اوپر ریگولیشن کریں گے تو پاکستان کی جو واٹر انفلوز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. اگر یہ ریٹلی پروجیکٹ جو چناب پہ بنانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ بن جائے گا پروجیکٹ، تو ہماری چناب کے کچھ 40% پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا دریا میں. اور ستم ظریفی اس بات کی ہے کہ ہندوستان تو جو کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ایک ہاسٹائل ملک ہے، لیکن ہم ہر دفعہ اپنا مقدمہ جب بھی انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں یا نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں. تو ہمارا بھی جو جس کو کہتے ہیں ہوم ورک وہ ناقص ہے، اور ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ ہماری اتنی فلاڈ اور ڈیلیڈ ہے کہ اب یہ 2015 میں یہ قصہ شروع ہونا تھا جو کہ ڈیلے کر دیا گیا نہ معلوم وجوہات کی وجہ سے، کہ جی اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ وہ کشن گنگا کی اوپننگ کریں، باوجود اس کے کہ ورلڈ بینک نے اس طریقے کا ہندوستان کو اسٹے دیا ہوا تھا یا روکا ہوا تھا، کیونکہ ہندوستان ٹریٹی میں یہ تھا کہ ورلڈ بینک ہمارا ایک گارنٹور تھا ہندوستان پاکستان کا، تو جب کوئی مسئلہ آئے تو ورلڈ بینک کے پاس ہی ہم نے جانا ہے میڈیشن کے لیے. تو ورلڈ بینک نے ایک طریقے سے اس کام کو روکا ہوا تھا، لیکن ہندوستان نے جسے کہتے ہیں ہٹ گھرمی ان کی آپ یہ دیکھیے، تو انہوں نے اپنا ڈیم مکمل کر کے اور اس پہ کل افتتاح بھی کر دیا، اور ہم یہاں ابھی سوچ و بچار میں ہی بیٹھے ہیں کہ ہمارا مقدمہ کون لڑے گا.
تو رابعہ سلطان صاحبہ، ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ آربیٹریشن کی یا سالسی کی کوششیں جو کی گئی ہیں اس میں بھی پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب پاکستان کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے، کیا چارہ رہ گیا ہے، کیا آپشنز ہیں اس کے پاس؟
دیکھیے جب ایک سٹرکچر بن جاتا ہے ریئلسٹکلی سپیکنگ، تو آپ بگلہار بھی بن گیا تھا اس کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکے، وہاں سے وائے تھوڑی رد و بدل کے انہوں نے کر دی. پاکستان کا بھی اس وقت جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا پونڈیج ہے 7.5 کیوبک ملین میٹر کا بنایا ہے. پاکستان کی جو اس پہ ریزرویشن ہے وہ خدشہ جو ہمیں ہے کہ وہ صرف 1 ملین کیوبک میٹر ہونا چاہیے. اسپل ویز جو ہے اس پہ ہماری خدشات ہیں ان کی ہائٹ کے اوپر. تو یہ چیزیں میرا خیال سے اگر ہندوستان کی اس میں ایک بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ سٹرکچر بنا لیں، آپ نے ہائیڈرو جنریشن کرنی ہے شوق سے کیجئے، لیکن آپ دوسرے ملک کی، آپ اپر آئیپیرین ہیں ہم لوور آئیپیرین ہیں، آپ دوسرے ملک کے پانی کو تو نہیں روک سکتے، یہ تو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن چونکہ ہندوستان سے ہمارے جو اس وقت حکومت چل رہی ہے ان کے جو بھی تعلقات رہے ہیں اور پچھلے دنوں وہ اخباروں کی زینت بنے، تو جب ہمارا اتنا ایک اپولوجیٹک رویہ ہوگا تو پھر اسی قسم کے منصوبے ہندوستان بنائے گا. ہم دوسروں کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں جب ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ تتر بتر ہوا ہوا.
یہ تھیں پنجاب واٹر کونسل کی سربراہ رابعہ سلطان. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی تعمیراتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ 300 میگا واٹ صلاحیت والے اس کشن گنگا بجلی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا تھا. شمالی ضلع بانڈی پور میں بنے اس پروجیکٹ پر مقامی آبادی کو بھی شکایات ہیں، جبکہ ماہرین اسے نہایت سنگین ماحولیاتی خطرہ قرار دے رہے ہیں. سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
کشمیر کے شمال مشرقی ضلع بانڈی پورہ میں حکومت ہند نے 7,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 330 میگا واٹ صلاحیت کا جو پن بجلی پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے پاکستان نے سنتاس آبی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دریاؤں کے پانی کی شراکت پر ورلڈ بینک کی ثالثی میں 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی نامی معاہدہ ہوا تھا. کشن گنگا پن بجلی پروجیکٹ سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی نزاعی معاملات ہوں، لیکن بانڈی پورہ کے لوگ اس ڈیم کو آبادی کے لیے معاشی بدحالی کا باعث سمجھتے ہیں. پروجیکٹ کے لیے زمینیں دینے والے درجنوں مقامی لوگوں میں عبد المجید بھٹ بھی شامل تھے.
جناب آبادی کو زیادہ تر تو نقصان ہی ہے، مطلب جو زمین ہم نے دیا ہے اس کا ریٹ بھی ہمیں پورا نہیں ملا ہے، بالکل جو کنال آٹھ لاکھ کا تھا اس کو دیا 1.5 لاکھ. انہوں نے مطلب جو ڈمپنگ بھی ڈالا ہے جہاں مطلب بہت سائٹوں پر ڈالا ہے ڈمپنگ, جب بھی کسی ٹائم پر کچھ ناگہانی آفت آئیں گے فلٹ آئیں گے تو اس وقت میرے خیال میں بانڈی پورہ کو بہت سارا نقصان ہو جائے گا.
ماہرین کا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کے وقت کشمیر کی ماحولیاتی حساسیت کو خاطر میں نہیں لایا گیا. کالم نویس پی جی رسول کہتے ہیں کہ بانڈی پورہ میں واقع جھیل ہولر سیلابی صورتحال کے وقت جہلم کا پانی جذب کر لیتی تھی, لیکن اب اس میں کشن گنگا کا پانی موڑ کر بانڈی پورہ ہی نہیں پوری وادی کو سیلاب کی زد میں رکھا گیا ہے.
کیونکہ ولور میں اب پانی کو جذب کرنے کی سمانے کی جگہ وہ گنجائش کم ہو جائے گی, خطرناک حد تک کم رہے گی, کیونکہ کشن گنگا دریا کی وجہ سے جو پانی اس میں آئے گا تو اس میں وہ صورت حال ایسی بن رہی ہے کہ یہاں سے جو سیلابی پانی اس میں آتا تھا جذب ہوتا تھا تو سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا تھا, اب وہ صورت حال بدل جائے گی.
واضح رہے حکومت ہند اور مقامی انتظامیہ نے کئی بار واضح کیا ہے کہ ڈیم کی وجہ سے جن لوگوں کو منتقل کیا گیا ان کی اطمینان بخش بازآبادکاری ہوئی ہے اور ماحولیاتی خطرات کا باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ کشن گنگا پروجیکٹ کا افتتاح کل بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سری نگر میں ویڈیو لنک کے ذریعے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے جموں کشمیر ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور اب ایک مختلف موضوع. بھارت میں ایک عدالت نے پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کو خفیہ ریاستی معلومات فراہم کرنے کے جرم میں ایک بھارتی سفارتکار کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. مادھوری گپتا کو نئی دلی کی ایک عدالت نے اسلام آباد میں اپنی پوسٹنگ کے دوران جاسوسی اور معلومات کی غیر مناسب ترسیل کا قصوروار پایا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں تہمینہ قریشی سے.
61 سالہ مادھوری گپتا کو 2010 میں گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو خفیہ معلومات فراہم کی. مادھوری گپتا قدرے زیادہ سینئر سفارتکار نہیں تھیں اور انہیں 2 سال تک قید میں رکھنے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا. ان کے وکیل جوگندر کا کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالت میں سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی 21 ماہ سے زیر حراست ہیں اور انہیں جیل میں پہلے ہی گزارے گئے وقت کی بنیاد پر رہائی مل جانی چاہیے تھی. انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ مادھوری گپتا کو قدرے کم سزا اس لیے ملی کیونکہ جو معلومات انہوں نے پاکستانیوں کو 2009 اور 2010 میں دی تھیں وہ عسکری نوعیت کی نہیں تھیں. تاہم عدالت کا موقف تھا کہ مادھوری گپتا کے اقدامات نے انڈیا کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور سیکیورٹی میں خلل ڈالا, اور اسی لیے عدالت نے انہیں مذکورہ جرم میں سب سے زیادہ ممکن قید کی سزا سنائی تھی. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ جو معلومات ملزمہ نے افشا کیں وہ حساس نوعیت کی تھیں اور یہ دشمن ملک کے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں. مادھوری گپتا غیر شادی شدہ ہیں اور اسلام آباد میں واقع بھارتی ہائی کمیشن میں وہ انفارمیشن اور پریس کے شعبے سے وابستہ تھیں. ان کا تعلق انڈین فورن سروس سے تھا اور وہ اسلام آباد کے علاوہ کوالالمپور میں بھی کام کر چکی ہیں. وہ اردو کی مترجم بھی تھیں اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے اسلام آباد میں تعینات تھیں. انہیں 2010 میں سارک کے سربراہی اجلاس میں مدد کے بہانے دلی بلایا گیا تھا. انہیں دلی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے وقت مادھوری گپتا کی عمر 53 سال تھی. اس وقت وہ اسلام آباد میں واقع بھارتی سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری پریس اور انفارمیشن کے عہدے پر فائز تھیں. گرفتاری کے وقت انڈین وزارت خارجہ نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں واقع ہندوستان کے ہائی کمیشن میں تعینات ایک افسر پاکستان کی خفیہ سروس کو اطلاعات فراہم کرتی رہی تھیں. مادھوری جمشید اور مبشر رانا نام کے مبینہ ایجنٹوں سے رابطے میں تھیں اور جمشید سے محبت کرتی تھیں جو ان کا ہینڈلر تھا. تفتیشی اداروں نے ان کے خلاف 700 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی تھی اور دہلی پولیس کا دعویٰ تھا کہ ISI کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 1 لاکھ روپے کی رقم بھی لی تھی. پولیس نے ان کے خلاف 30 گواہوں کے بیانات بھی عدالت میں پیش کیے تھے. تفتیش کاروں کا دعویٰ تھا کہ وہ ای میل کے ذریعے پاکستانی ایجنٹوں کو خفیہ معلومات فراہم کرتی تھیں.
یہ تھی ہمارے ساتھی تہمینہ قریشی. اور اب ذکر پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کا. گزشتہ روز پاکستان میں قومی سلامتی کی کمیٹی نے ان علاقوں کی آئینی حیثیت میں تبدیلی سمیت کئی اہم فیصلوں کی توثیق کی, جن کے نفاذ کے بعد یہ علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو جائیں گے. وفاقی کابینہ ان سفارشات کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے. میں نے پاکستان میں سلامتی اور خطے کے امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ قبائلی علاقوں سے متعلق اصلاحات کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے توثیق کا مطلب کیا ہوا.
یہ جو فاٹا ریفارمز تھے جس میں ضم کرنا تھا پختونخوا میں اس پورے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا کو, تو یہ جب یہ کمیٹی نے اپنی سفارشات وغیرہ دی تو حکومت کے 2 اتحادی جو تھے جس میں فضل الرحمان صاحب تھے جمعیت علماء اسلام کے اور محمود خان چکوال جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی, ان کی اپنی اپنی رائے تھی اس کے اوپر. تو یہ اس کو انہوں نے التوا میں ڈال دیا اور پھر فوج کو اس کی بہت شدت سے ضرورت پڑ گئی جب یہ پی ٹی ایم جیسے جو ہیں تنظیمیں اٹھی اور وہاں پر ایک سیاسی خلا تھا, وہاں پر انتظامی خلا تھا فاتح میں فوج کے آپریشنز کے بعد. تو اس کو پھر فوج نے تھوڑا سا ان کو پر فشار ڈالا اور اس سے پہلے جو دو پہلے ان کی کمیٹی کی میٹنگ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں سے وزیر اعظم پھر سیدھے آئے اور ان کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت کی میعاد جو ختم ہو رہی ہے 31 مئی کو, اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو آئینی ترامیم لانی ہے وہ لے کے آئیں گے. اور ابھی کابینہ نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی کر دی ہے, اور ابھی امید ہے کہ اس کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہاں پر اس کو ایک بل پیش کیا جائے گا جو آئینی ترمیم ہوگی اور اس کو پختونخوا میں ضم کیا جائے گا. تو باقی تو اس میں اصلاحات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل فوری طور پہ یہ پختونخوا کا حصہ بن جائے اور جو انتظامی ڈھانچہ بندوبستی علاقوں میں ہے اسی کو وہاں پر بھی لگایا جائے فاتح میں, جو وہاں پر سیاسی اور انتظامی خلا ہے اس کو فوری طور پہ پر کیا جائے, اور جو وہاں پر دوبارہ دہشت گردوں کی آمد ہے یا وہاں پر جو وہاں کے جو قبائل ہیں ان میں جو بے چینی ہے اس کو ختم کیا جا سکے.
تو بریگیڈیئر سعد صاحب, آپ نے جس طرح خود ذکر کیا کہ بعض سیاسی جماعتیں, آپ نے ان کا نام لیا, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی, کچھ عام حلقوں میں بھی اس کی مخالفت سامنے آئی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوامی امنگوں کو کی عکاسی کرتا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں اس کو عملی جامہ پہنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے حکومت کو؟
بالکل اس میں مشکلات تو بہت درپیش ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ حکومت کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے. وہاں پر ایک بالکل مختلف نظام جو ہے وہ رائج تھا, جس کے اوپر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو ہے وہ وہاں پر تھا, پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ تھی اس کی وہاں پر پہنچ نہیں تھی, اس طرح جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلیاں ہیں ان کی وہاں پر کوئی عملداری نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکلات پیش کریں گی, خاص کر جو عدل کا نظام ہے وہ بڑی مشکلات جو ہے وہ پیش کرے گا. لیکن اس کو کسی طریقے سے ابھی مسئلہ تو حل کرنا ہے, کیونکہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ہی شدید ہوں گے, تو اس کا اسی کا ایک حل ہے. ابھی اس کی جو مخالفت ہو رہی ہے, جو میری جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میں نے معلومات وغیرہ حاصل کی ہیں, اور جو وہی بات جو اس کے لیے جو کمیٹی بنی تھی سرفراز عزیز صاحب کے صدارت میں, اس کمیٹی کے بھی یہی رائے ہے کہ جو زیادہ تر بیشتر جو لوگ ہیں, خصوصاً جو نوجوانان ہیں, وہ ضم کرنے کے حامی ہیں.
اچھا, آپ کے خیال میں اس کا جو نظام الاوقات ہے وہ کیا ہوگا؟ کتنے عرصے میں یہ سارا عمل مکمل ہو سکے گا, قانون سازی, پھر عملی طور پر اس کا ادغام یا انضمام, کتنا اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے آپ کے خیال میں؟
یہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ تو اس مہینے کی آخر تک اس حکومت بس میعاد ہے 31 تاریخ تک, تو انہوں نے جو بھی قانون سازی کرنی ہے یا آئینی ترامیم لے کے آنی ہے وہ اس سے پہلے لے کے آئیں گے. وہ یہ لا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو پیپلز پارٹی ہے اور جو پاکستان کی تحریک انصاف ہے وہ بھی اس کے خامی ہے, تو آئینی ترامیم دو تہل جو اکثریت ہے وہ لانا اس حکومت کے لیے مسئلہ تو نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو تقریباً 25-26 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بننی ہیں, کیونکہ قومی اسمبلی کی تو ڈی لیمیٹیشن وغیرہ جو ہے حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں. ابھی جو صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندی ہوں گی, جو پختونخوا کے صوبے کے صوبائی اسمبلی میں آئیں گی, ابھی اس کی حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی, جو نظام عدل ہے اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے گا, پولیس اتنی تعداد میں کتنے کی کہ فوری طور پہ, تو یہ مسائل بڑے ہیں اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ حکومت نے ابھی تک اپنے جو لائحہ عمل ہے کہ اس کے اوپر کس طرح عمل برآمد کیا جائے گا, آیا یہ ایک ایک ایجنسی کو لے کے ہوئے اس کو ضم کریں گے اور پھر اگلی ایجنسی کی طرف جائیں گے. زمین کا وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پر جو برطانوی حکومت تھی یہاں پر ہند میں, تو انہوں نے جب یہ پختونخوا کا علاقہ تھا جب 1902-1903 میں جب نہریں یہاں پر بن گئی تو انہوں نے پورے علاقے کا استعمال کیا اور ساری زمین کا پتہ چل گیا اس کا مالک کون ہے کدھر اس کی حد بندی ہے. یہ ابھی فاٹا میں اس کے اوپر بھی ایک دو سال لگیں گے کہ اگر آپ نے ساری زمینوں کی حد بندی کرنی ہے اور اس کے خسرے نمبر نکالنے ہیں اور اس کی ملکیت معلوم کرنی ہے وہ فرد بننے ہیں پھر فرد ملکیت بننی ہے. یہ بہت بڑے مسائل تو ہیں لیکن اس کو کرنا تو پڑے گا, مسائل بہت ہیں اور حکومت نے ابھی تک اپنا کوئی لائحہ عمل دیا نہیں ہے کہ اس کا کیسے کریں گے. یہ
پاکستان کے قبائلی علاقوں کا صبح خیبر پختونخوا میں انضمام. یہ تھے خطے کے امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں عبداللہ فاروقی سے.
انگلش کرکٹ کلب لیسٹر شائر کے خلاف دو روزہ وارم اپ میچ کے دوسرے دن کا آغاز کرکٹ کلب لیسٹر شائر نے اپنی بیٹنگ کے آغاز سے کیا جو اب بھی جاری ہے. گزشتہ روز پاکستانی بیٹسمینوں کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم نے دن کے اختتام پر 9 وکٹوں کے نقصان پر 321 رنز بنائے تھے. لیسٹر میں شروع ہونے والے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اوپنرز اظہر علی اور فخر زمان نے پہلی وکٹ پر 121 رنز کی شراکت قائم کی. اسپین کے ٹینس اسٹار اور عالمی نمبر 2 رافیل نڈال نے اٹالین اوپن ٹینس کے مین سنگلس کے سیمی فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکوویچ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. جبکہ خواتین کے مقابلوں میں رومانیا کی سیمونا ہیلپ کے ہاتھوں روس کی ماریا شیراپووا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج ہونے والے مردوں کے اٹالین اوپن کے فائنل میں رافیل نڈال کا سامنا الیگزینڈر زاوریف سے ہوگا, جبکہ خواتین میں سیمونا ہیلپ مقابلہ کریں گی الینا سویٹولینا کا. باکسنگ میں جوش وارنگٹن نے حیرت انگیز فتح کے ساتھ ورلڈ باکسنگ کا ٹائٹل جیت لیا ہے. انہوں نے لی سیلبی کو شکست دی ہے. وارنگٹن لیڈ سے تعلق رکھنے والے پہلے شخص بن گئے ہیں جنہوں نے یہ ٹائٹل جیتا ہے اور تاریخ رقم کی ہے. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے باس جوزے مورینیو کا کہنا ہے کہ چیلسی ایف اے کپ جیتنے کے قابل نہیں تھی. انہوں نے چیلسی پر الزام لگایا کہ اس نے 9 کھلاڑیوں کے ساتھ فائنل میچ کے دوران دفاع کیا تھا. مورینیو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ان کی ٹیم بہترین ہے, لیکن وہ ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے مخالف ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں. اور برطانیہ میں منعقد ہونے والی گریٹ مینچسٹر رن میں مردوں کی ریس میں برٹش میراتھن ریکارڈ ہولڈر سر مو فرا بھی حصہ لے رہے ہیں, جبکہ خواتین کی ریس میں ہاف میراتھن ورلڈ ریکارڈ ہولڈر جوسلین جیپکوسکی بھی شامل ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. بلوچستان کے محکمہ سماجی بہبود کا سیاسی جماعتوں پر زور کے انسداد منشیات کو منشور کا حصہ بنائیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی آنے کو ہیں. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
پاکستان سے ایک 4 رکنی وفد عالمی بینک کے حکام کو کشن گنگا پن بجلی منصوبے سے متعلق پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرنے کے لیے کل واشنگٹن جا رہا ہے. چین اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مصنوعات پر اضافی محصول عائد نہیں کریں گے, جبکہ چین نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ سے مزید مصنوعات درآمد کرے گا. انڈیا میں دہلی کی عدالت نے پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کو خفیہ ریاستی معلومات دینے کے جرم میں ایک انڈین سفارتکار مادھوری گپتا کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. سعودی عرب میں خواتین کے ڈرائیونگ کے حق کی تحریک کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے نئے سرے سے مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر آج بوسنیا پہنچے ہیں، جہاں ترکی میں آئندہ ماہ ہونے والے انتخاب سے قبل وہ ایک ریلی کا اہتمام کریں گے۔ اس ریلی میں پورے یورپ سے 15,000 کے قریب ترک تارکین وطن شرکت کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نازی ظفر سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے محکمہ سماجی بہبود نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں منشیات کے خاتمے کو نہ صرف اپنی انتخابی منشور کا حصہ بنائیں بلکہ انتخابی مہم کے دوران اس کے خلاف لوگوں میں شعور بھی اجاگر کریں۔ کوئٹہ میں منعقدہ سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس میں محکمے کے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ افغانستان میں ہیروئن کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 40% پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سیاسی جماعتوں کی اس کانفرنس کا اہتمام محکمہ سماجی بہبود کے ادارہ برائے علاج و بالی متاثرین منشیات نے کیا تھا۔ کوئٹہ پریس کلب میں منعقد ہونے والے اس کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکا کو محکمہ سماجی بہبود کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ نے بتایا کہ معاشرے میں منشیات کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔
ایکسکلوسیولی ڈرگز استعمال کر رہے ہیں، وہ ہیروئن ہے، کرسٹال ہے، شیشہ ہے، آئس ہے، اس کے علاوہ چرس عام استعمال ہو رہی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی طرف جس طرح اس کا رخ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔
جاوید بلوچ کے مطابق افغانستان میں اس وقت ہیروئن کی جو پیداوار ہو رہی ہے اس کا 40% پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔
یہ سوچنے والی بات ہے کہ افغانستان سے پاپی کلٹیویشن ہو رہی ہے اور 19,000 ٹن پیور ہیروئن کی شکل میں یہ مختلف ملکوں میں سپلائی ہو رہی ہے، جبکہ اس کا 40% جو ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ 40 سے 46 کروڑ روپے روزانہ صرف ہمارا ڈرگ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، روزانہ۔
محکمہ سماجی بہبود کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد سیاسی جماعتوں کو منشیات کے خلاف متحرک کرنا ہے۔
ہم نے پولیٹیکل پارٹی سے کمٹمنٹ بھی لی، جس میں پرائم آبجیکٹیو یہ تھا کہ آنے والے جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں وہ منشیات کے خلاف اپنے مینیفیسٹو میں، الیکشن مینیفیسٹو میں جو ہے وہ اس لعنت کے خلاف جو ہے کمٹمنٹ دے دے۔
کانفرنس میں شریک بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما نواب زادہ لشکری رسانی کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں منشیات کے خلاف شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں،
تاکہ جس کام کو ہم روک نہیں سکتے ہیں اس کو آگہی کے طور پہ ہم اس میں کمی لا سکتے ہیں، کیونکہ ڈرگ مافیا انٹرنیشنلی بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ تو آگہی مہم میں یہ ہوگا کہ جہاں ڈرگز کے استعمال کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہوں گا یا کم ہوں گے تو پھر ڈرگز بیچنے والے بھی کمزور ہو جائیں۔
کانفرنس کے شرکا کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان میں مختلف قسم کے منشیات کے عادی افراد کی مجموعی تعداد 67 لاکھ ہے، جن میں سے 2 لاکھ سے زائد کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
ان پھسلواں ڈھلانوں پہ گزرتے وقت کو دیکھتے دیکھتے شکستہ سایوں کی پرچھائی میں ہم وہی کرتے ہیں جو ایک قیدی کرتا ہے، ہم امید بوتے رہتے ہیں۔ پچھلے 70 برس میں جتنی نظمیں فلسطینیوں نے لکھیں یا فلسطینیوں پہ لکھی گئیں اور کس نے کس پہ لکھیں، اقوام متحدہ میں جتنی قراردادیں فلسطین پہ منظور ہوئیں اور کس معاملے پہ منظور ہوئیں، کیا کسی اور قوم کی چوتھی نسل بھی کیمپوں میں پیدا ہو چکی ہے، کیا دنیا میں غزہ سے بڑی کوئی جیل ہے، کوئی ایسی جیل جس میں 20 لاکھ قیدی ہوں۔ پچھلے 70 برس میں جتنے دلاسے فلسطینیوں کی جھولی میں ڈالے گئے، جتنی بار ان کے سامنے ان کے نام نہاد دوستوں کی پلکیں جھکیں، جتنے مشورے انہیں ملے، جتنی بار تحمل کی نصیحت ہوئی، جتنے مرئی و غیر مرئی احسانات ان پہ جتائے گئے، جتنی بار انہیں جبری سمجھوتوں کے تھپڑ رسید ہوئے، کیا کسی اور انسانی گروہ کے ساتھ بھی یہ مسلسل مذاق ہوا؟ ہم 70 برس سے فلسطینیوں کے حقوق کے حق میں نعرے لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں، آخر ایک ہی فلم کوئی بار بار کتنی بار دیکھ سکتا ہے؟ بھلے اس میں کتنا بھی ایکشن، تھرل، رومانس، ٹریجڈی اور مزاح بھرا ہوا ہو، مگر ہاتھ کا پتھر گواہ ہے کہ ہر ہوش سنبھالنے والے فلسطینی بچے کے لیے یہ فلم ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل ایک زمینی حقیقت ہے جو کوئی نہیں بدل سکتا، تو پھر فلسطینی کیا ہے؟ چلو کچھ اور زمینی حقائق بھی مان لیتے ہیں تاکہ پاپ کٹے۔ غربت بھی زمینی حقیقت ہے، زیادہ غلہ کیوں اگائیں، نئی ملازمتیں کیوں پیدا کریں؟ بیماریاں بھی زمینی حقیقت ہیں، ان پہ تحقیق اور ویکسین ایجاد کرنے پہ اربوں ڈالر کھپانے کی بجائے انہیں خدا کا قہر کیوں نہ سمجھ لیں؟ دہشت گردی بھی زمینی حقیقت ہے، اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دنیا کو عراق، شام، یمن اور افغانستان کیوں بنائیں؟ کیا 15 مئی 1948 سے پہلے اسرائیل زمینی حقیقت تھا؟ کیا فلسطینی حقیقت کو زمین سے کھرچ کے ایک نئی زمینی حقیقت وجود میں نہیں لائی گئی؟ اسی کلیے کے تحت برباد فلسطینی اگر ایک زمینی حقیقت ہیں، تو انہیں ایک آباد زمینی حقیقت میں بھی تو بدلا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کو زمینی حقیقت سمجھ کے ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امریکہ خود ریڈ انڈینز کی زمینی حقیقت کو افسانہ بنا کے وجود میں آیا، مگر باقی یورپی اور غیر یورپی ممالک اور ان کے اصل باشندے تو صدیوں سے اپنی ہی زمینی حقیقت میں جی رہے ہیں۔ کوئی تو ثابت کرے کہ فلسطینی اس زمین پہ مریخ سے آ کے آباد ہوئے، یا یہ امریکن انڈینز کا کوئی قبیلہ ہے جو 15ویں صدی میں امریکہ چھوڑ کے فلسطین میں پناہ گزین ہو گیا، یا یہ ان غلاموں کے مفرور بچے ہیں جنہیں 500 برس پہلے پکڑ پکڑ کے مغربی افریقہ سے شمالی و جنوبی امریکہ بھیجا جا رہا تھا، یا یہ فلسطینی دراصل وہ ہسپانوی مسلمان ہیں جنہیں تشریف پہ لات مار کے 800 برس پہلے نکال دیا گیا اور انہوں نے یروشلم کے ارد گرد ٹھکانے بنا لیے۔ 1948 سے پہلے ان فلسطینیوں کی بھی کوئی شہریت، ملکیت ہوگی، یا نئے زمینی حقائق نے اسے بھی دفن کر دیا؟ ہاں، دفن کر دیا۔ اگر دلائل سے مسئلہ حل ہو سکتا تو آج فلسطینی دنیا کا سب سے زیادہ پرمسرت گروہ ہوتا۔ اصل زمینی حقیقت طاقت ہے، طاقت ہے تو رات بھی دن ہے، طاقت ہے تو ظالم بھی مظلوم کا کاسٹیوم پہن کے تماشائیوں کو سسپینڈڈ بلیف میں رکھ سکتا ہے، طاقت ہے تو غلامی بھی آزادی باور کرائی جا سکتی ہے۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کے بقول، محاصرہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہم مکمل آزادی کے ساتھ مکمل غلامی نہیں چن لیتے۔
اور وسعت اللہ خان کی بات سے بات کے بعد سنتے ہیں، آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ اور چونکہ رمضان المبارک میں یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، اس لیے سب سننے والوں کو ماہ صیام مبارک ہو۔
اور اگر بقول اقبال طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تو پھر بھی ہمارا دل رکھنے کے لیے یہ مبارکباد قبول کر لیجیے۔
اچھا عارف، آج خطوں کا ڈھیر بہت بڑا ہے، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کیجیے۔
تو پھر آپ بھی پندوں نسائی کی جگہ سیدھے سیدھے خط پڑھنے پہ آ جائیے۔
تو یہ پہلا خط ہے بستی براراں، ضلع ملتان سے۔ ہمارے معزز سامع محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں، قصور میں کم سن لڑکی سے جنسی زیادتی کے واقعے کو بی بی سی اردو سروس نے جو تفصیلی کوریج دی تھی، اس سے عوام میں آگہی کی وہ لہر دوڑ گئی جس کی عرصہ دراز سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ درست ہے کہ ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ان پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اب جب کہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو مجرموں کو بھی منظر عام پر لانا ضروری ہے، تاکہ ان کی عبرتناک سزا کو دیکھ کر مستقبل کے مجرموں کی حوصلہ شکنی ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کرپشن کا دور دورہ ہے، اور بھیانک سے بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والے بھی کسی نہ کسی سطح پر رشوت دے کر یا اثر و رسوخ استعمال کر کے بچ نکلتے ہیں۔ شاید اسی لیے کرپشن کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ خط کے آخر میں آرزو صاحب نے بی بی سی اردو سروس کی بین الاقوامی کوریج کو بھی سراہا ہے، اور سعودی عرب میں آنے والی تبدیلیوں پر ہمارے تبصروں کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ کوئی ترقی یا آزاد خیالی کی لہر نہیں ہے، بلکہ وہاں کے عیاش حکمرانوں کی غیر اخلاقی کاروائیاں ہیں۔ جدہ اور ریاض میں 37 برس بعد سنما گھروں کے دروازے عوام پر کھول دیے گئے۔ پردوں میں مزدور خواتین کو موٹر سائیکل، کاریں اور ٹرک چلانے کے لیے سڑکوں پہ آزاد چھوڑ دیا گیا، اور تو اور اب جگہ جگہ موسیقی کے کانسرٹ منعقد کیے جا رہے ہیں جہاں خواتین کو بھی کھلے بند ہو جانے کی اجازت ہے۔ اگر سعودی شہزادوں کی رنگ رلیاں اسی طرح جاری رہیں تو خدا نخواستہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات بھی ان ناپاک حرکتوں کی زد میں نہ آ جائیں۔ مسلم امہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔
محمد اسلم آرزو صاحب، ہم آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کے بہت سے ہم نوا موجود ہیں اور آپ کو ان کے خیالات کی ترجمانی کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جب آپ سے مختلف رائے رکھنے والے سامعین کے خیالات یہاں سے نشر ہوں تو آپ انہیں بھی پوری توجہ اور صبر و تحمل سے سنیے، اور جو بات سچ لگے اسے پوری فراخ دلی سے تسلیم بھی کر لیجیے۔
اچھا، یہ اگلا خط ہے رانا محمود الحسن صاحب کا پاک پتن سے۔
یہ کوئی نئے سامع ہیں؟
جی نہیں، سامع تو بہت پرانے ہیں۔ لکھتے ہیں، میں رضا علی آبدی، شاہد ملک، محمد علی شاہ، آصف جلانی، سارا نقوی، سریا شہاب اور پروین مرزا کے زمانے کا سامع ہوں۔ میرے مرحوم بڑے بھائی اس زمانے میں بی بی سی کی ہندوستانی نشریات سنا کرتے تھے جب ذوالفقار بخاری، بلراج سہانی اور معروف افسانہ نگار غلام عباس بی بی سی اردو سروس سے وابستہ تھے۔ میں ریلوے ملازمت کی وجہ سے کافی عرصے تک آپ کے پروگرام باقاعدگی سے نہ سن سکا، لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد ہر روز سیربین سنتا ہوں۔ مزید لکھتے ہیں، پاکستان ریلوے کسی زمانے میں ایک ہستے بستے خوشحال کنبے کی طرح زندہ تھی، لیکن پھر اسے بدنظمی، بدعنوانی اور رشوت خوری کی دیمک لگ گئی اور اتنا بڑا رواں ادارہ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن پچھلے دنوں ہمارے وزیر ریلوے نے مالی بدحالی کی جو وجہ بیان کی وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں، چونکہ ریلوے ملازمین بڑی لمبی عمریں پاتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد عرصہ دراز تک محکمے سے پینشن وصول کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہماری ریلوے مالی خسارے کا شکار ہو گئی ہے۔
یعنی ریلوے ملازمین کو چاہیے کہ ریٹائر ہوتے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ دیں تاکہ ہماری ریلوے مالی خسارے سے بچ سکے۔ بھائی خوب منطق ہے یہ تو۔
رانا صاحب اپنے خط میں پوچھتے ہیں، کیا برطانیہ یا کسی اور یورپی ملک کے وزیر ریلوے نے کبھی ایسا بیان دیا ہے؟ میرا تو خیال ہے ایسا اوٹ پٹانگ بیان ہمارے ہمسایہ ملک میں لالو پرشاد یادو نے بھی کبھی نہیں دیا ہوگا۔
دیکھیے جناب، مخالفین لالو پرشاد یادو کا جتنا مرضی مذاق اڑا لیں اور ان پر بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات بھی بے شک ہیں جن کی وہ سزا بھی پا چکے ہیں، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ خسارے میں ڈوبی ہوئی انڈین ریلوے کو انہوں نے تباہی کے گڑھے سے نکال کر ترقی کی ٹریک پہ ڈال دیا، اور یہ ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ لودرا سے ناصر محمود عمران لکھتے ہیں، نظریہ ارتقاء کی بات کرتے ہوئے آپ نے سائنس اور مذہب کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا، جبکہ آئنسٹائن جیسا عظیم سائنسدان بھی مذہبی آدمی تھا اور وہ مذہب اور سائنس کو لازم و ملزوم قرار دیتا تھا۔
آئنسٹائن کے مذہبی خیالات کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ماں باپ کٹر مذہبی تھے اور بچے کی تربیت بھی انہوں نے کڑی مذہبی بنیادوں پہ کی تھی، لیکن 12 برس کی عمر میں ہی آئنسٹائن اپنے والدین کے نظریات سے بھاگی ہو گیا تھا۔ اسے حیات بعد موت کا تصور بڑا بچگانہ لگتا تھا اور وہ اسے کمزور اور خوف زدہ انسانوں کی افسانہ طرازی قرار دیتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں دہریہ تو نہیں ہوں لیکن ایگنوسٹک ضرور ہوں، یعنی مادی اشیاء کے علاوہ کسی شے کا علم حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔
لیکن ناصر محمود صاحب کا اصل اعتراض یہ ہے کہ آپ نے نظریہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے مذہب اور سائنس کو الگ الگ خانوں میں کیوں بانٹ دیا تھا؟
جی، میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ مذہب کا تعلق عقائد سے ہے اور عقیدہ ایک مستقل اور اٹل چیز ہے، جبکہ سائنس میں کوئی چیز مستقل اور اٹل نہیں ہوتی اور نئے شواہد آنے پر سابقہ نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہ تو سائنس کی کسی دریافت کو عقیدے کی طرح پوجنا مناسب ہے اور نہ ہی عقائد کو سائنسی بنیادوں پہ پرکھنا کوئی فائدہ مند عمل ہے۔
اچھا عارف، اب سامعین کی کچھ شکایات، مشورے اور تبصرے بھی سن لیجئے۔
جی سنائیے، میں ہمتن گوش ہوں۔
علی آباد ہنزہ سے سلیم جان صاحب کو شکایت ہے کہ ان کے علاقے میں ہماری اردو نشریات صاف سنائی نہیں دیتی اور ریڈیو چائنا کی آواز ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ سبت پور بلوچستان سے برکت علی کٹوہر مشورہ دیتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہمیں صرف خوشگوار اور اطمینان بخش خبریں نشر کرنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے یا زلزلے طوفان اور سیلاب کی تباہ کن خبروں سے گریز کرنا چاہیے۔
برکت صاحب، ہم تو ہر لمحے اچھی خبریں نشر کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آخر وہی کچھ تو ہمیں رپورٹ کرنا ہے۔ اگر دنیا بھر میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہو تو ہماری خبریں خود بخود خوشگوار ہو جائیں گی۔
لنڈی کوتل سے رحمان شاہ شنواری نے توجہ دلائی ہے کہ صحت عامہ کے لیے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ جاری کیے گئے ہیں وہ ان کے صوبے میں کاغذ کے ایک ردی ٹکڑے کی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی ہاسپٹل انہیں قبول نہیں کرتا.
ہمارے سامنے حوالدار قمر الدین کا مشورہ ہے کہ جب کوئی نشر کار بی بی سی اردو سروس کو خیر بات کہے تو سامعین سے اس کی آخری ملاقات کا اہتمام ایک تقریب کی شکل میں ہونا چاہیے.
سامعین آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر خط کے ذریعے تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے، پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
جی ہاں، ہمیں خط ضرور لکھیے اور اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے. اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا یعنی فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ہماری خبروں، مضامین، تصاویر، ویڈیوز پر تبصرہ کر سکتے ہیں. سروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. حبیب پراچا ایک ایسے پاکستانی ہیں جو ہالی ووڈ میں فلمیں بناتے ہیں. وہ نکولس کیج اور آسٹن پاورز جیسے بڑے ستاروں کے ساتھ فلمیں بنا چکے ہیں. حال ہی میں حبیب پراچا کی نئی فلم ٹرمینل کی افتتاحی تقریب لاس اینجلس میں ہوئی. جب وہ پریمیئر کے لیے لندن آئے تو ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے بات کی، آپ بھی سنیے.
فلمیں آپ پروڈیوس کرتے ہیں حبیب، اور وہ بھی ہالی ووڈ میں.
جی،
ایسے بڑے ہالی ووڈ اداکاروں کے ساتھ جیسے نکولس کیج ہیں، اور اس وقت شاید آپ سیمیول جیکسن کے ساتھ فلم بنا رہے ہیں، یہ کیسے شروع ہوا؟
تقریباً 4 سال پہلے میں امریکہ میں تھا اور میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے یہ شاید اچھا رہے گا کہ میں کچھ لوگوں کو ایل اے میں جا کے ملوں. وہ سمجھتے تھے کہ اس انڈسٹری میں میں بہت اچھا رہوں گا.
فلم کی انڈسٹری میں جی. پروڈکشن میں
جی.
مگر آپ کا فلم سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا؟
نہیں جی، میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا.
فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا تھا؟
فلمیں دیکھنے کا مجھے شروع سے بہت شوق ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ تقریباً ساری جو موویز آتی تھی ہر ویکینڈ میری فیوریٹ ہابی ہوتی تھی، کہ تقریباً جو نئی موویز آئی ہیں سینما میں.
کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟
جب میں کالج میں ہوتا تھا.
اچھا، مطلب کالج میں پڑھنے کے لیے ٹائم کم اور فلمیں دیکھنے کے لیے زیادہ؟
نہیں، یہ ویکینڈ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کیونکہ ساری نئی موویز ہمیشہ فرائیڈے کو نکلتی تھی.
تو کس قسم کی فلمیں آپ کو پسند تھیں؟
مجھے جنرلی اسپیکنگ تو کامیڈیز بہت پسند ہیں. وہ 1.5-2 گھنٹے جب وہ مووی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے ساری پریشانیاں وغیرہ بھول جاتے ہیں، اور ان 2 گھنٹے کے لیے تقریباً.
اتنی کون سی پریشانیاں آپ کو تھیں کہ آپ کو بھولنی پڑی؟
well, اس وقت پڑھائی کہ جی گریڈز اچھے آئے.
ہاں،
یہ ایک ہوتی تھی.
کیا پڑھ رہے تھے آپ؟
میں جی اس وقت فائنانس.
ہاں،
اینڈ آپریشنز مینجمنٹ.
تو فائنانس اور آپریشنز مینجمنٹ جو ہے وہ پروڈکشن میں کام آتی ہے؟
بالکل آتی ہے. فلم کی بزنس جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہے بزنس.
فلم میں بھی پیسہ بولتا ہے.
پیسہ بولتا ہے، ان کے اندر پیسہ لگتا بھی ہے اور اس کی ریکوری بھی ہونی پڑتی ہے. اس لیے اگر آپ کو فائنانس کی سمجھ ہے تو.
جو آپ پڑھ چکے ہیں؟
جو میں پڑھ چکا ہوں جی.
تو پہلی فلم جس میں آپ نے پروڈکشن کی، آپ نے یا پروڈیوسر کے طور پہ آپ نے شرکت کی، وہ تھی دا ٹرسٹ.
جی.
اور اس میں نکولس کیج تھے شاید؟
جی، نکولس کیج، الائجہ وڈ، اینڈ ایک بہت پرانے کمیڈین ہوتے تھے، اب وہ وفات کر گئے ہیں، جیری لوئس.
جیری لوئس، ان کا ایک بڑا مخصوص انداز تھا، بہت ہی انڈیویجول طریقے سے، ان کی طرح کوئی اور نہیں تھا.
جی بالکل، پاکستان میں بڑا ہوتے ہوئے ہمارے پاس ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا اور پھر نیا نیا این ٹی ایم آیا تھا. اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا نہ کوئی اتنی موویز کی ایکسیس تھی. ہر شام کو تقریباً ان کی کوئی ایک جیری لوئس کی کامیڈی لگ جاتی تھی. تو وہ دیکھ دیکھ کے،
اور ڈین مارٹن اور جیری لوئس کا وہ جو ایک بڑا ہوتا تھا ایک پیر، آپ کو ایک فخر محسوس ہوا ہوگا کہ جو آپ کی ایک طرح سے چائلڈ ہڈ آئیڈل تھے،
بالکل جی،
ان کے ساتھ آپ نے کام کیا. جو سامعین جو سن رہے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ بس آپ مائمی میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دن آپ ایل اے پہنچ گئے اور تیسرے دن آپ نے ہالی ووڈ کی فلم پروڈیوس کر لی. ایسے تو نہیں ہوا ہوگا.
نہیں جی، ایسے بالکل نہیں ہوا، اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس پہ تقریباً میرے کو پہلی فلم کے لیے 1.5 سال لگا.
تو کیا تھوڑی ہسلنگ کرنی پڑتی ہے؟
ہسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ایکسیسیبلٹی بھی چاہیے، ناٹ اونلی ان پروڈیوسرز وغیرہ کے پاس، ان کو آپ کا ٹیمپرمنٹ بھی اچھا لگنا چاہیے، ان کو
سوشلائز بھی کرنا پڑتا ہے.
سوشلائز بھی کرنا پڑتا ہے، بہت لازمی ہے.
نیٹ ورکنگ
آپ کا، وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، آپ کے فیس بک پہ کیا ہے، آپ کے انسٹاگرام پہ کیا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے، اور آپ اپنے آپ کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کی کیا ویلیوز کیا ہیں
اور ویلیو بھی کیا ہے.
جی بالکل،
تھوڑے پیسے بھی تو لگتے ہوں گے.
پیسے بالکل لگتے ہیں جی، بٹ آج کل اس دنیا میں کس چیز میں نہیں لگتے ہیں. میں بزنس فیملی سے آتا ہوں، تو اگر آپ کوئی فیکٹری لگائیں، کوئی بزنس کھولیں، کوئی بھی چیز، پیسے تو ہر چیز میں.
آپ فلم ایسی ایک چیز ہے جس سے انسان کنزیوم ہو جاتا ہے.
جی
میڈیا جو ہے، میڈیا میں کام کرنا، میڈیا بنانا، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی اسی فیلڈ میں کام کرتی ہوں میڈیا میں، تو مجھے پتا ہے کہ ایک جنون سا ہوتا ہے کانٹینٹ بنانے کا. تو یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو کھینچتی ہے اس طرف؟
دیکھیں جی، ہے تو بہت ان اے وے گلیمرس انڈسٹری ہے، اینڈ اس میں آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں لائک اینی بزنس. پہلی جو فلم تھی سب سے مشکل تھی میرے لیے، کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی ایک ہوتی ہے چیز، لیکن
کتنا پیسہ ضروری ہوتا ہے. کوئی آپ کی پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہی، مطلب اگر کوئی پاکستان میں اس وقت سن رہا ہے وہ سوچتا ہے میں نے بھی فلمیں بنانی ہیں، میں کیوں نہیں ہالی ووڈ جا سکتا. باٹم لائن بتا دیں کہ تقریباً کتنا لگتا ہوگا
اس میں. جی دیکھیں، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ لاکھوں میں جاتا ہے. پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے،
کروڑوں میں نہیں جاتا.
لاکھوں سے مقصد ہے لاکھوں ڈالر میں، پاکستانی روپیز میں کروڑوں میں چلا جائے گا. ویری کرے گا بالکل کہ پروجیکٹ کا سائز کیا ہے.
مگر اگر کوئی پاکستان میں فیکٹری میں انویسٹ کر سکتا ہے یا وہ کوئی اسمال انٹرپرائز میں انویسٹ کر سکتا ہے، تو وہ ہالی ووڈ میں ایک فلم میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے.
بالکل، اس کا رسک پروفائل تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو فائنانس کی ڈگری ہے اس کی بہت ایڈوانٹیج تھا میرے کو، کیونکہ آپ کو اس کی فائنینسنگ سمجھنی پڑتی.
حال ہی میں آپ کی ایک فلم ریلیز ہوئی ٹرمینل، خود ہی بتا دیں کہ کاسٹ کون ہے اس میں.
اس میں جی ماگو رابی ہے. ماگو رابی فیمس ہے فار وولف آف وال اسٹریٹ. ابھی اس نے ایک حال ہی میں کی تھی فلم آئی ٹونیا، جس کے لیے اس کو
تو بہت ہی مطلب اس میں آسکر نامینیشن.
جی بالکل
جی، تو مطلب یو آر پلیئنگ ان دی بگ لیگ.
امید تو یہی ہے.
مگر صرف ماگو رابی تو نہیں ہے، اور بھی ہیں.
جی ماگو رابی کے علاوہ مائک مائرز ہیں، جو کہ آسٹن پاورز.
مائک مائرز وہ آسٹن پاورز والے؟
جی بالکل.
یہ کیسے ہو گیا؟
اللہ کا کرنا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس میں دیکھیں، محنت تو ہر چیز میں لگتی ہے، کوشش میری پوری ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں میں کروں گا، باقی آگے نصیب بھی ایک بات ہے.
ایل اے میں آپ گئے تھے میرا خیال پریمیئر کے لیے.
جی
اور چند دنوں میں لنڈن میں بھی پریمیئر اس کا ہوگا. کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ سوچتے ہیں میں نے یہ فلم پروڈیوس کرنی ہے؟
شروع میں جو میرے پاس اسکرپٹس آئے تھے میں انہی میں سے چوز کرتا تھا. اب جیسے میرا نام اس انڈسٹری میں بنتا جا رہا ہے، اسکرپٹس کافی آتی ہیں، میرے پاس یہ آپشن ہو جاتا ہے کہ میں
آپ انہی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ہر دفعہ یا الگ الگ؟
نہیں جی، پہلی دو فلم میں انہی کے ساتھ کام کیا، لیکن جو باقی ابھی میرے دو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان میں میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں.
اچھا، کیونکہ نام آپ کا بن گیا ہے.
جی
کیا کہانی ہے ٹرمینل کی، کس قسم کی فلم ہے؟
ٹرمینل ایک ڈارک تھرلر ہے اور یہ بیسڈ ہے دو اساسنز کے اوپر جو اپنی ریونج لے رہے ہوتے ہیں.
ان میں سے ایک ماگو رابی ہیں.
جی اب میں ایکچوئل کہانی پوری آپ کو نہیں،
پوری تو نہیں نا، مطلب اب تو فلم
ہے. ماگو رابی بالکل اساسن ہے.
وہ تھوڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے نا کہ فیمیل اساسن بھی ہو،
اینڈ میجورٹی آف دا کاسٹ بھی سارے اساسنز ہیں.
اچھا،
ہر کوئی ایک دوسرے کو مارنے پہ لگا ہوا ہے.
اوہ،
اینڈ آخر میں کون جیتے گا؟
ہاں تو آپ کراچی کے ہیں تو ظاہر ہے اس قسم کی چیز آپ کو تھوڑا بہت پتا بھی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. وقت تھا جب کراچی میں اسیسنز ہی گھومتے تھے. اب ذرا میرا خیال چیزیں کنٹرول میں تھوڑی سی آ گئی ہیں.
جی الحمدللہ کراچی اب بہت بہتر ہو گیا ہے.
آپ کراچی میں ہی رہتے ہیں مگر پروڈیوس کرتے ہیں فلمز ہالی ووڈ میں.
جی میرا ٹائم تقریباً آدھا آدھا گزرتا ہے. آدھا ٹائم پاکستان میں ہوتا ہوں اور آدھا ٹائم لندن اور امیرکا کے بیچ میں گزرتا.
ایل اے میں رہنا پڑتا ہے آپ کو.
جی اب جیسے میرا کام بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کام میرا ایل اے کی طرف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں ایل اے میں رہوں.
ماگو سے تو آپ مل چکے.
جی
ٹھیک ہے.
جی
مائک مائرز سے ملے یا نہیں؟
جی بالکل مائک مائرز سے بھی ملا.
وہ ریئل لائف میں اتنے ہی مزیدار انسان ہے. مطلب ظاہر ہے وہ آسٹن پاورز تو نہیں ہے مگر لگتا ہے کہ ذرا مزیدار قسم کے انسان ہے.
اس فلم میں بھی آپ دیکھیں گی کہ ان کا کیریکٹر اسی طرح ذرا فنی سا رول ہے.
تھوڑے سے ٹائپ کاسٹ ہو گئے نا وہ.
تھوڑے سے ہو گئے ہیں بٹ اس بزنس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایکٹرز جو ہیں ان کی اتنی سکسیس آ جاتی ہے کہ اگر وہ ٹائپ کاسٹ بھی ہو جاتے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا.
ایک اور فلم پہ آپ کام کر رہے ہیں میرا خیال جو ایک وار فلم ہے.
جی بالکل. اس فلم کا نام ہے دی لاسٹ فل میجر. اس میں سیمیول ایل جیکسن ایڈ ہیرس
جو دونوں آسکر نامینیٹڈ ہیں.
جی
اس سے آپ کا پروفائل ظاہر ہے ایز اے پروڈیوسر بڑھتا ہے نا.
بالکل جی. میری ریزننگ جو تھی اس کو چوز کرنے کے بھی اس اسکرپٹ کو یہی تھی کہ ایک تو یہ وار فلم ہے ٹھیک ہے ویتنام وار پہ جس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ پلے کرتی ہے جو میرا ایونچوئل گول ہے کہ میں پاکستان میں بھی موویز پہ کام کروں گا.
یہ الٹا طریقہ ہے کیونکہ لوگ پاکستان میں شروع کرتے ہیں
جی.
اور پھر وہ شاید بھارت جاتے ہیں اور پھر وہ شاید امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں.
جی.
آپ تو سیدھا ہی وہاں چلے گئے اور پھر واپس آ رہے ہیں.
اپرچونٹی ملتی ہے تو کیوں نہیں سب سے بڑی جگہ پہ سٹارٹ کریں اور اس سے آپ سیکھ کے اپنے ملک میں بھی فائدہ اس کا.
تو آپ کو وہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن بھی سیکھ رہے ہیں.
جی بالکل.
ساتھ ساتھ پروڈکشن کی ٹیکنیکل سائڈ نہیں مگر فلم میں پیسے کس طرح ریز کرنا فلم کی اسکرپٹس کس طرح سیکھ رہے ہیں.
جی بالکل.
تو یہ اگر آپ پاکستان میں فلم بنائیں تو بڑی آپ کے کام آئیں گی.
میں سمجھتا ہوں کہ جی کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری ابھی بھی بہت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیزیں میں پاکستان سے باہر سیکھ رہا ہوں جسٹ لائک کہ میں نے فائنانس پڑھا میں نے پاکستان سے باہر پڑھا میں اس کو یوز میجورٹی آف دا ٹائم پاکستان میں کرتا ہوں اور اس سے میں اس انڈسٹری کا بھی فائدہ کر پاؤں گا اینڈ اس کو ایوالو اینڈ گرو کر پاؤں گا. پاکستان کی فلم انڈسٹری ابھی بھی تقریباً 20-25 سال پیچھے ہے کمپیئر ٹو ہالی ووڈ. ہماری فلموں میں ابھی بھی وہ آئٹم نمبرز ہوتے ہیں اور
انڈیا میں بھی آئٹم نمبرز ہوتے ہیں اور مگر بھارت کی انڈسٹری تو ہالی ووڈ سے بھی بڑی ہے.
بالکل بڑی ہے جی بٹ وہ مارکیٹ کی بات ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس کی ایولیوشن کو کہاں لے کے جانا مانگتے ہیں.
شاید اگر آپ پاکستان میں فلم بنائیں تو اس فلم میں آئٹم نمبر کی ضرورت بھی پڑے.
ہو سکتا ہے بالکل بٹ آئی فیل کہ اگر آپ دیکھیں ہالی ووڈ کو بھی آج سے 40-50 سال پہلے 3-3 گھنٹے کی موویز ہوتی تھی ان میں گانے بھی ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا گون وتھ دی ونڈ
سارے مطلب مزیدار چیزیں انہوں نے نکال دی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ زیادہ بزی ہو گئے ہیں.
تو اتنی لمبی فلمیں
جو ہم لوگ کی انڈسٹری کا نارم ہے وہ ہے کہ جی اگر مووی اچھی رکھنی ہے اس کو 90 منٹس رکھو.
90 ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ
نہیں کریں کیونکہ لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا نہیں ہوتا.
نہیں مگر پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیسے ہی وصول نہیں ہوئے ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے گھر بھیج دیا.
وہی پاکستانی جو ہیں جا کے انگلش موویز بھی دیکھتے ہیں
اور وہ
کمپلین نہیں کرتے. پبلک دیکھے گی اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے.
تو پاکستان میں کس قسم کی فلمیں آپ بنانا چاہیں گے؟
امریکہ میں تقریباً ہر سال میں 25-30 وار بیس فلمز آتی ہیں اور میرے حساب میں جتنے ہمارے پاکستان کی آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں.
تو پاکستان میں ویسے بھی آئی ایس پی آر اتنی فلمیں بنا رہا ہے ضرورت ہے کہ اور بھی بنائی جائیں؟
آئی ایس پی آر جو فلمیں بنا رہا ہے وہ ساری نئی اسٹوریز ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ریئل ہیروز تھے ہماری آرمی کے جو شہید ہوئے ہوئے ہیں کیوں نہ ان کے اوپر موویز بنائیں اور کیوں نہ وہ دکھائیں کہ جی جیسے عزیز شہید بھٹی تھے کیوں نہ ان کی اوپر مووی بنائیں اور دکھائیں کہ جی ان کی لائف کیا تھی. جب آپ کے پاس ایک ٹرو سٹوری اویلیبل ہے تو آپ کو فکشن میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے.
پاکستان میں لوگ یہ فلمیں دیکھ سکیں گے؟
جس طرح یہ انڈسٹری چلتی ہے اسپیشلی فرام ہالی ووڈ ہم ڈسٹریبیوٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں جو خرید لیتے ہیں رائٹس. اب وہ ان کی مرضی پہ ہے کہ وہ ریلیز کریں نہ کریں. میرے لیے آئی تھنک سب سے بڑی سکسیس یہ ہوگی جس دن ایک مووی جس کو میں نے پروڈیوس کی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان اس کو یہ ایکسیپٹیبلٹی بھی ملے اور اس کی شوئنگ بھی ہو ٹو دا پاکستانی عوام.
ہالی ووڈ کے پاکستانی پروڈیوسر حبیب پراچا گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جیمز لف, اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
پاکستان سے ایک چار رکنی وفد عالمی بینک کے حکام کو کشن گنگا پن بجلی منصوبے سے متعلق پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرنے کے لیے کل واشنگٹن جا رہا ہے. چین اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مصنوعات پر اضافی تجارتی محصول عائد نہیں کریں گے, جبکہ چین نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ سے مزید مصنوعات درآمد کرے گا. انڈیا میں دہلی کی عدالت نے پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کو خفیہ ریاستی معلومات دینے کے جرم میں ایک انڈین سفارتکار کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. سعودی عرب میں خواتین کے ڈرائیونگ کے حق کی تحریک کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن منال اشریف کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. ترکی کے صدر آج بوسنیا پہنچے ہیں, جہاں ترکی میں آئندہ ماہ ہونے والے انتخاب سے قبل وہ ایک ریلی کا اہتمام کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.